أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. آج 9 نومبر ہے اور روزے علامہ اقبال, اور جمعہ کا دن بھی, اور جمعے کے دن ہمارا معمول تھا تفسیر اسرار خودی مثنوی, تفسیر مثنوی اسرار خودی, اور اتفاق سے یہ بات اسی نقطے پہ پہنچی ہوئی تھی جو ان ایام سے مناسبت رکھتے ہیں بہت. اس اثنا میں چند ہفتے یا چند مواقع ہم سے رہ گئے. اسرار مثنوی اسرار خودی میں علامہ اقبال نے وہ اساسی و بنیادی, آواز گونج رہی ہے بہت, علامہ اقبال نے بنیادی مسئلہ کوئی نہیں ہے اندر, انسانیت کا بنیادی مسئلہ اور خصوصاً امت اسلامیہ کا اساسی و بنیادی مسئلہ پیش کیا ہے, اور شرح کلام کے لیے و تفسیر کے لیے اس کو انتخاب کرنے کی اصلی وجہ بھی یہی ہے. اصل المیہ و درد امت اسلامیہ کا اس زمانے میں اور ہر زمانے میں یہ رہا ہے کہ امت اسلامیہ جو کسی زمانے میں ایک امت تھی, اپنا تشخص کھو بیٹھی, اپنی شخصیت گنوا بیٹھی ہے, اپنی پہچان ختم کروا بیٹھی ہے, اور خود باختہ, خود فراموش و خودی سوز ایک ڈھانچہ آج ہمارے سامنے موجود ہے بنام جہان اسلام و دنیا اسلام. یہ امت اسلام تھی, اس سے تنزل کر کے جہان اسلام و دنیا اسلام تک آ پہنچی ہے. اتنی بڑی تعداد کے اور وسعت کے باوجود جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی وجود نہیں ہے, اور کوئی وجود محسوس نہیں ہے اس کا, علامہ اقبال نے اس زمانے میں وہ مسائل نہیں چھیڑے کہ امت مسلمہ کی بھرتی کا ریشو کم ہے, ہندو زیادہ ہیں بھرتی ان کی, مسلمان بھرتی کم ہوتے ہیں, تنخواہیں ہندوؤں کی زیادہ ہیں مسلمانوں کی کم ہیں, پولیس میں ان کے لوگ زیادہ ہیں ہمارے کم ہیں, پارلیمنٹ میں ان کے لوگ زیادہ ہیں ہمارے کم ہیں, یہ بنیادی مسائل نہیں تھے علامہ اقبال کے لیے. چونکہ اگر مناسب توازن کے ساتھ بھرتیاں مل بھی جاتی مسلمانوں کو برے صغیر کے اندر, تو بھی اصل مسئلہ امت اسلامی کا حل نہیں ہوا. اگر تمام مسلمانوں کو روزگار مل جائے اور تمام مسلمان اپنے حقوق, سیاسی و مدنی حقوق سارے ان کو مل جائیں, پھر بھی وہ بنیادی بیماری و مرض جو انہیں لاحق ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے. مثلا اگر ایک بیمار کو سارے حقوق اس کے دے دیے جائیں لیکن اس کا علاج نہ کروایا جائے, اس کو عید پہ بہترین جوڑے خرید کے دیے جائیں, اس کو سیر و تفریح کرائی جائے, اس کو بہترین کھانے کھلائے جائیں, اس کی لوگ بیمار پرسی کے لیے آئیں, اس کے ہر حقوق ظاہری پورے ہوں لیکن اس کا علاج نہ کروایا جائے, اس کی بیماری کو ٹھیک نہ کیا جائے, اس بیمار کے ساتھ کسی نے کوئی نیکی اور احسان نہیں کیا ہے. یہی حال امت اسلامیہ کا ہے. مختلف رہنما امت اسلامیہ کے, انہوں نے امت اسلامیہ کے مسائل چھیڑے, کسی نے رفاہ کا مسئلہ چھیڑا, کسی نے فلاح کا مسئلہ چھیڑا, کسی نے اس کی تعلیم کے لیے تگ و دو کی, کسی نے ویلفیئر کے لیے تگ و دو کی, کسی نے اس کے سیاسی حقوق کے لیے تگ و دو کی, کسی نے اس کے روزگار کے لیے، جس طرح آج کل ہمدردیاں مختلف طبقات ظاہر کرتے ہیں، کبھی شیعہ کے لیے، کبھی دنیا اسلام کے لیے اپنی ہمدردیاں ظاہر کرتے ہیں. مثلاً یہاں تک مطالبہ ہے مسلمانوں کا کہ انہیں اقوام متحدہ میں ویٹو پاور ہونی چاہیے ان کی بھی، یعنی ایک ظالمانہ حق جو ظالم طاقتوں کو حاصل ہے، یہ مدعی ہیں کہ یہ ہمیں بھی حق ہونا چاہیے کہ ہم بھی ویٹو کر سکیں، یعنی ہم بھی دنیا کے حقوق سلب کر سکیں، ہمیں بھی جہاں موقع ملے دوسروں کی راہ میں روڑا اٹکا سکیں. اگر تمام ممالک کو ویٹو پاور مل جائے، تمام مسلمان ممالک کو ویٹو پاور مل جائے، لیکن اصلی درد ان کا حل نہ ہو، علاج نہ ہو، ان کے ساتھ کسی نے کوئی بھلائی اور احسان نہیں کیا ہے. اصل درد عزیزان، مسائل بہت ہیں، مشکلات فراوان ہیں دنیا اسلام کی، اور مثلا ہم پاکستان میں دیکھیں، پاکستانی ملت کی مشکلات بہت زیادہ ہیں اور شیعہ کی سب سے زیادہ ہیں، پاکستان میں بھی اور خارج از پاکستان میں بھی. اور اگر ہم سب مل کر ان کی مشکلات کو ایک ایک کر کے برطرف کر بھی دیں، فرضاً کہ نہیں ہو سکتی، اور برفرض اگر کر بھی دیں اور اصلی درد علاج نہ کریں، تو کسی نے کوئی بھلائی نہیں کی، نہ مسلم کے ساتھ نہ شیعہ کے ساتھ. اور فرض کریں کہ اگر ہم ان کی وقتی ضرورتیں پوری نہیں کر سکے، اگر عید کا جوڑا نہیں بھی دے سکے اور جوتا خرید کے نہیں دے سکے، لیکن اس بیمار کی بیماری کو شفا دے دی آپ نے، اور اس کی حیات کو طولانی کر دیا، اسے سلامتی عطا کر دی، بہت بڑا احسان اس کے ساتھ کیا ہے آپ نے. بڑی بیماری جو علامہ اقبال نے تشخیص دی، اور حقیقی تشخیص ہے، درست تشخیص ہے، اور جسے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور ان دونوں بزرگوں سے پہلے سید جمال الدین افغانی نے تشخیص دیا تھا ملت اسلامیہ کی بیماری کو، وہ یہ ہے کہ یہ ملت اپنی اسلامی و دینی شناخت کھو بیٹھی ہے، اس کی شخصیت مر چکی ہے، بے شخصیت ملت ہے، یہ بے شخصیت قوم ہے یہ، اور آج اس کی بے شخصیتی بہت واضح و نمایاں طور پر نظر آ رہی ہے کہ ایک عرب سے زیادہ مسلمان بے شخصیت مسلمان ہیں. اتنی حکومتیں، 60 کے قریب مثلا حکومتیں، یہ بے شخصیت حکومتیں ہیں، یہ حکمران بے شخصیت حکمران ہیں، یہ احزاب بے شخصیت احزاب ہیں، اور یہ تنظیمیں، یہ بے شخصیت تنظیمیں ہیں، شخصیت نہیں ہے ان کے اندر. اس وجہ سے یہ کثرت اور یہ عدد ان کے کسی کام نہیں آ رہا، بلکہ فلاکت، افلاس، مفلسی، ذلت، رسوائی، غلامی، محکومی، یہ سب اسی چیز کا نتیجہ ہے. خوب، اس اثنا میں سر سید احمد خان اور ان جیسے دیگر لوگوں نے مشکلات حل کرنے کے لیے چارہ جوئی کی. بہت سارے لوگ تھے جن میں مولانا ابوالکلام آزاد، معروف نام ہیں، سنا ہوا ہوگا تاریخ ہندوستان میں، ایک بڑا نام ہے. ان کی ساری کوشش یہ تھی کہ ہم مسلمانوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد کانگریس میں اور پارلیمنٹ میں زیادہ ہو، مسلمانوں کی ترقی کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے مولانا ابوالکلام آزاد کا یہ نسخہ تھا. اس لیے وہ پاکستان بنانے کے حامی نہیں تھے، پاکستان بننے کے حامی نہیں تھے، مخالف تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پارلیمنٹ میں، انڈین پارلیمنٹ میں رہ کر مسلمانوں کے سارے حقوق حاصل کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے کرنے چاہیے، اس کے علاوہ کوئی کام بھی کریں وہ جائز نہیں ہے، قوم تقسیم ہو جائے گی، ہندوستان تقسیم ہو جائے گا، اور نقصانات بتاتے تھے ان چیزوں کے. سر سید احمد خان، وہ مولانا ابوالکلام آزاد کی طرح پارلیمنٹ سے نہیں، بلکہ وہ کہتے تھے کہ انگریزوں سے جتنا قریب ہو جائیں آپ، اور انگریزی تہذیب و کلچر اور زبان، چونکہ ان کو وہ ترقی یافتہ قوم سمجھتے تھے، اور ان کی ترقی کی راہ پر اپنی قوم کو ڈالنے کے لیے انہوں نے تعلیمی نہج، وہی برطانوی تعلیمی نہج، مغربی تعلیمی نہج اپنی قوم کو نسخہ دیا کہ انگلش پڑھ کے آپ اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کر سکتے ہیں اور ترقی کر سکتے ہیں. وہی چیزیں جو آج نسخے بیان کیے جا رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں جا کر حقوق کا دفاع کرنا اور انگلش سکولوں میں بچے پڑھا کر ان کا دفاع کرنا، یا بعض اور لوگ جنہوں نے یہ تھا کہ اگر مسلمانوں نے کوئی اپنی ترقی کرنی ہے تو اس کے لیے معنویت کی تقویت کریں اور کثرت سے مثلا ذکر و فکر زیادہ کر دیں، مسلمانوں کے اندر تقویت ہو جائے گی، معنوی قوت سے ان کے اندر ظاہری قوت بھی پیدا ہو جائے گی. جو صوفیاء نے جو طریقہ اختیار کیا کہ آپ مسند و سیاست و ان چیزوں کو چھوڑو، آپ ریاضت و عبادت میں مشغول ہو جاؤ، اور جتنے مسلمان پاک پاکیزہ ہوں گے اتنے زیادہ مضبوط تر ہوں گے، اور یہ دنیا ویسے بھی ناپاک دنیا ہے، ناپاک دنیا میں جتنا کم تر انسان عمل کرے اتنا بہتر ہے، اس کو حاصل کرے بہتر ہے. اس اگلی دنیا کی تیاری کی جائے کہ مسلمانوں کی فلاح اس میں ہے کہ اگلا جہان ان کا ہو. یہ جہان کفار کا ہے، موت سے پہلے کی دنیا یہ امریکہ و برطانیہ کی ہے، موت کے بعد سارا عالم مسلمانوں کا ہے، جنت ہماری ہے اور یہ سارے جہنم میں ہوں گے. لہذا یہ دنیا ان کو دے دو، وہ دنیا ان سے لے لو. یہ ایک اور مسلک تھا جو برصغیر میں اور دنیا اسلام میں بتایا گیا، جس کی پیروی ابھی بھی ہو رہی ہے. اور اس بیچ میں اور بہت سارے مسالک تھے، مثلا ایک تجدد، کہ وہی سر سید اور دوسرے افکار ملا کر اگر ایک مکتب وجود میں آیا، بنامے مکتب تجدد، روشن فکری، انٹلیکچولیزم، کہ ان کے افکار میں یہی ہے کہ ہم جتنی پرانی سنتیں ہیں ان سے دور ہوں، ہم چھوڑیں، روایات کو چھوڑیں، ماضی سے نکلیں اور نئی دنیا میں قدم رکھیں، اور نئے افکار اور پرانی ہر چیز، سنت کو چھوڑ دیں، سیرت کو چھوڑ دیں، ہم پرانی روایات کو، اپنے ماضی کو چھوڑ دیں. ان متجددین و روشن فکروں کی نگاہ میں دین سب سے بڑی رکاوٹ ہے ترقی، یہ مسلمان کی ترقی میں دین رکاوٹ ہے، اور جتنا دین و مذہب سے فاصلہ لیں، دور ہوں، اتنے ترقی یافتہ ہو جائیں گے آپ. خوب، اسی طرح دیگر افکار بھی کم و بیش آئے، اور کچھ لوگ انہی کے مقلدین کے طور پر رہے ہیں. یہ چار پانچ جو موٹے نظریے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس مریض کو جتنا بھی ان عطائی ڈاکٹروں نے علاج کیا، اتنا ہی بدتر ہوتا گیا. یہ سب عطائی طبیب تھے، جعلی طبیب تھے، جنہوں نے اس امت مسلمہ کی بیماری سمجھی ہی نہیں، اور نہ سمجھی کے عالم میں جو نسخے تجویز کیے، اس نے اس مریض کا حال اور بدتر کر دیا ہے، اور آج یہ مریض بالکل موت کے قریب پہنچا دیا ہے انہوں نے. جبکہ اسی زمانے میں سید جمال الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ایک اور نہج لوگوں کو بتا رہے تھے، تشخیص بھی دی بیماری کی اور اس کا رائے حل بھی ان کے سامنے پیش کیا، اور وہ رائے حل واقعی رائے حل بھی تھا، چونکہ بعد میں تجربہ ہو گیا اس کا. جو راستے دوسرے عطائی طبیبوں نے بیان کیے وہ بھی تجربہ ہوئے، جن کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج امت مسلمہ جس حالت کا شکار ہے، یہ ان کے نسخوں کی وجہ سے ہوا ہے، سر سید کے نسخوں سے اور دیگر جو اشارہ ہوا ہے جن نظریات یا افکار کی طرف، کہ پارلیمنٹوں میں جا کر اپنی قوم کا دفاع کریں، پارلیمنٹ کے ذریعے سے آپ، طاغوتی سسٹم کے ذریعے سے آپ اپنے آپ کو ترقی دیں. یعنی پست و منحط چیز سے قریب ہوں تاکہ آپ ترقی کریں. یہ کسی مالی خلیائی ذہن میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ ہم کنویں میں چھلانگ لگائیں جا کے آسمان پہ پہنچ جائیں. کنویں میں چھلانگ لگانے سے تو آدمی کنویں میں گرتا ہے، آسمان میں کیسے پہنچتا ہے؟ آپ گندگی میں چھلانگ لگائیں تاکہ پاک ہو جائیں، یہ ہو سکتا ہے کہ گندگی میں چھلانگ لگا کے پاک ہو جائیں؟ لیکن ان لوگوں نے کیا یہ کام، مغربی تہذیب کی طرف قوم کا رخ موڑا، طاغوتی سیاست کی طرف، شیطانی سیاست کی طرف امت کا رخ موڑا، اور غلامانہ تعلیم کی طرف ان کا رخ موڑا، ہر آلودہ مطلب کی طرف قوم کا رخ موڑا، سوائے اس کے جو سر سید، جو سید جمال اور علامہ اقبال جو کچھ فرما رہے تھے، ان دونوں کی بات ذرا نہیں سمجھی گئی. بعد میں یہی نظریہ تجربہ ہو گیا امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے یہی فکر بعد میں احیاء کی اور اسی کی بنیاد پر تجربہ کر کے اور شیطانی نظام کو ختم کر کے الہی نظام برپا کیا۔ کامیاب ترین تجربہ صدیوں کے بعد، یعنی 1400 سال کے بعد، حقانیت اسلام اس طرح سے اس انقلابی معجزے سے خداوند تعالیٰ نے ثابت کی۔ خب آج ہم بیٹھے ہیں یوم اقبال، اور ہم بھی اپنے مسائل، کبھی شیعہ کے مسائل، کبھی پاکستان کے مسائل، کبھی امت اسلامیہ کے مسائل کو جائزہ لیتے ہیں۔ خب کم از کم یہ ہے کہ انسان درست درد کو سمجھے، اگر علاج نہیں بھی کر سکتا کم از کم درد تو صحیح پتہ ہو کہ کیا ہے۔ بعض لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے، مریض کا علاج نہیں کرا سکتے، لیکن انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کو بیماری کیا ہے، برخلاف ان سرمایہ داروں کے جو اپنے مریض کو ہر مہنگے اسپتال میں لے کے جا رہے ہیں لیکن کسی کو پتہ نہیں کہ اس کو بیماری کیا ہے۔ خب اگر دنیا کے مہنگے ترین اسپتالوں میں اور مہنگے ترین طبیبوں کے پاس بھی اگر ہم اپنا مریض لے جائیں اور وہ کچھ عرصہ اس کو رکھ کے اپنا سرمایہ کما لیں، مثلاً 6 مہینے ہر اسپتال میں رکھیں اور لاکھوں روپے اس اسپتال کو دیں، ڈاکٹر کو دیں، ڈاکٹر بھی سنور جائے، اسپتال بھی بہتر ہو جائے، لیکن مریض ویسا ہی رہے، اور پھر ہم ہر جگہ کارکردگی یہ بتائیں کہ ہم نے اس مریض کے علاج پر ابھی تک کروڑوں خرچ کیا ہے۔ یہ مریض کے علاج پہ کروڑوں خرچ نہیں کیا ہے، اپنی جہالت کی قیمت ادا کی ہے، اپنی نادانی کی قیمت ادا کی ہے آپ نے، ورنہ مریض کو ان کروڑوں روپے کا ذرا بھی فائدہ نہیں ہوا، در حقیقت آپ نے اپنی جہالت کی قیمت ادا کی ہے۔ اس کے بجائے اگر انسان کے پاس پیسے نہ بھی ہوں، وسائل نہ بھی ہوں، امکانات نہ بھی ہوں، لیکن اسے یہ پتہ ہو کہ بیماری کیا ہے، کم از کم اتنا بڑا سرمایہ ضائع نہیں کرتا، اس قدر جہالت کی قیمت اتنی بڑی ادا نہیں کرتا۔ ہم وہ قوم بنے ہوئے ہیں جنہوں نے ایک بیمار ہمارے سامنے ہے، وہ بیمار ہم خود ہیں، یہ ملت بیمار ہے، قوم بیمار ہے، یہ امت تھی کسی زمانے میں، لیکن آج یہ ملت میں اور گروہوں میں اور پارٹیوں میں اور حزبوں میں اور قبیلوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ یہ بیمار، اس کے اعضاء اجزاء ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں، کٹ کٹ کے الگ ہو رہے ہیں، کوڑ کی مرض میں مبتلا ہو گیا ہے، خود ہی اس کے حصے بکھرے ہو رہے ہیں، اسے اب توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی ٹوٹ رہا ہے، شکنندہ ہو گیا ہے۔ اس کو لے کر اگر ہم اس کے لیے کروڑوں روپیہ خرچ کریں، جیسا کہ ہو رہا ہے، اس کے مختلف شعبوں کے لیے اربوں و کھربوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے، اگر تشیع کو ہی ہم معیار قرار دیں، اربوں کھربوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ صرف جہالت کی قیمت ادا ہو رہی ہے۔ اگر پیسے نہ بھی ہوں، وسائل نہ بھی ہوں، لیکن یہ پتہ چلے کہ درد تشیع کیا ہے، وہ درد ملت کیا ہے، وہ درد اسلام کیا ہے، انسان چہ بسا اسی ناداری کے عالم میں، اسی فقر کے عالم میں انسان اپنے مریض کے لیے کوئی نہ کوئی راہ حل و راہ علاج تلاش کر سکتا ہے۔ وہ کم از کم فائدہ یہ ہے کہ اتنے وسائل ضائع نہیں ہوتے، اتنا وقت ضائع نہیں ہوتا عطائیوں کے پاس جانے سے۔ علامہ اقبال کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے وہ بصیرت عطا کی ہے کہ جس سے انہوں نے اپنی قوم کا، ملت کا درست و صحیح درد تشخیص دیا ہے۔ یہ صحیح تشخیص تھی جو علامہ اقبال نے دی ہے۔ بیمار کا حال صرف نہیں پوچھا، اور بیمار کو لوریاں نہیں سنائی، اور بیمار کو تسلیاں نہیں دیں، ڈھارس نہیں دی، بلکہ اس کا اصل درد بتایا انہوں نے کہ یہ درد ہے تمہارا۔ درد کیا تھا؟ اصلی درد جس کی وجہ سے ساری مشکلات پیدا ہوئی ہیں۔ علامہ اقبال مشکلات، مسائل و مشکلات حل کرنے کے چکر میں نہیں تھے، مشکلات اور مسائل کی جڑ کو ٹھیک کرنے کے فکر میں تھے۔ ورنہ ہوتا یہ کہ قومی مشکلات کے تذکرے کر کے، قومی مشکلات کے تذکروں سے اپنی شخصیت بنا لی جاتی ہے، اپنی ضرورت پوری کر لی جاتی ہے، اپنی مشکل حل کر لی جاتی ہے، جن کی مشکلات ہیں وہ اپنی جگہ۔ ابھی دیکھیں گے آپ، جو ڈرامہ رچنے والا ہے انقلاب کے نام سے، اس ڈھونگ میں کتنے درد بیان ہوں گے ملت کے، جو ابھی سے شروع ہو گئے ہیں۔ ہر پارٹی کا سربراہ، ہر مزدور، ہر ایجنٹ، ہر مست، ہر نشئی، ہر نافہم، اس کو لکھ کے دے دیے گئے ہیں یہ قوم کے مسائل ہیں. انہوں نے مسائل رٹنا شروع کر دیے ہیں تقریروں میں، میڈیا میں اور ہر جگہ، یہ قوم کے مسائل، یہ قوم کے مسائل، یہ قوم کے مسائل. خوب ایسے لگتا ہے کہ یہ تو بہت بڑے حاذق طبیب ہیں جنہیں قوم کے سارے مسائل کا پتہ ہے. لیکن یہ تذکرے صرف ووٹوں تک ہیں، ووٹ ہو جائیں گے، جن کو جیتنا ہے جیت جائیں گے، جن کو ہارنا ہے ہار جائیں گے، بلکہ جیتے ہارے ہوئے دونوں ہار جائیں گے، اور اصل امریکہ کامیاب ہو جائے گا اس الیکشن میں. اس وقت کسی کو یہ درد یاد نہیں رہیں گے، کسی کو مشکلات یاد نہیں رہیں گی. اس وقت جو جا کے عوامی جلسوں کے اندر قومی مسائل بیان کرتے ہیں، سب بھول جائیں گے، سب مسائل حل شدہ ہیں، کسی قسم کی کوئی نہ ملک کے اندر امن و امان ہے. ابھی آپ سنتے ہیں وزیر داخلہ آئے روز بیان دیتا ہے کہ ہم ملک میں نہ امنی کی اجازت کسی کو نہیں دیں گے، ابھی تک نہیں دی انہوں نے اجازت کسی کو. اتنا لوگوں نے ان سے اجازت مانگی، درخواست نہیں کی، لیکن ابھی تک انہوں نے اجازت نہیں دی کسی کو. یہ تباہی کی حد تک پہنچ چکا ہے یہ ملک، اور ان کو پتہ بھی ہے اس وقت امنیتی لحاظ سے، سیکیورٹی کے لحاظ سے، تعلیمی لحاظ سے، زرعی لحاظ سے، ہر چیز کے لحاظ سے. آپ مثلا ایک پاکستانیوں کے مزاج کا شعبہ، جو کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا پاکستان میں یہ شعبہ اتنا کمزور ہو جائے، وہ کھیلوں کا شعبہ ہے. وہ پاکستانی قوم ہے ہی اس طرح کی، لاب اس کی مزاج میں شامل ہے قدیم سے ہی، میلے اور بیل دوڑانا، بٹیرے لڑانا، کتے بڑھانا اور اس طرح کے، یہ ان کے مزاج میں شامل ہے یہ کام. باوجود اس کے کہ یہ ان کا تخصص ہے یہ کام، اس میں بھی ابھی دیکھیں آپ پاکستان کا کھیلوں میں کیا مقام ہے، کسی بھی کھیل میں اتنا مقام ہے کہ یہ علاقائی یا عالمی مقابلوں کے لیے کوالیفائی بھی نہیں کر سکتے، جس میں کسی زمانے میں چیمپئن ہوا کرتے تھے جن کھیلوں میں، ابھی کوالیفائی نہیں کر سکتے ان کے لیے. اس قدر نابودی ہے، تباہی ہے، ہر چیز مفلوج، ہر چیز تباہ. اور یہ آئیں گے ابھی تذکرے کریں گے عوامی جلسوں کے اندر، میڈیا کے اندر، اور یہی لوگ ان کو ووٹ بھی دیں گے، بن جائیں گے، پھر اس کے بعد مشکلات وہیں رہیں گی، ان کا اقتدار مضبوط ہو جائے گا. شعور اور بے شعوری میں یہی فاصلہ ہے کہ بے شعوری سے یہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے کہ لوگوں کی مشکلات کے تذکرے کر کے اپنے اقتدار کے ستون مضبوط کیے جاتے ہیں، مشکلات حل نہیں کی جاتی. اور باشعور قوم ہو اسے پتہ ہوتا ہے، بیدار قوم، آگاہ قوم کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ رائے حل نہیں ہے جو ہمیں بتائے جا رہے ہیں، یہ صرف اپنے اقتدار اور اپنی حزب و اپنی پارٹی اور اپنی ریاست و اپنی قیادت کے چکر ہیں سارے، ورنہ ہرگز یہ رائے حل نہیں ہے. رائے حل منحصر ہے اسی میں جو ان بزرگان نے بیان کیا ہے. خود علامہ اقبال کا اپنا کہنا یہ ہے کہ رائے حل منحصر ہے اس میں، شکتی بھی شانتی بھی بھگتوں کے گیت میں ہے، دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے. وہ یہ بھگتوں کے گیت میں سارا راز منحصر ہے، وہ بھگت یہ خود ہیں، علامہ اقبال ہیں، سید جمال ہیں، امام خمینی ہیں اور ان کے پیروکار ہیں. درد کیا ان بزرگوں نے تشخیص دیا، تینوں کی ایک طرح کی تشخیص ہے، ایک دوسرے کی تقلید نہیں کی. اگرچہ علامہ اقبال متاثر ہیں سید جمال سے، سید جمال کو بخوبی پڑھا ہے اور بہت متاثر ہیں، بلکہ علامہ اقبال کے اندر یہ روح بیدار کرنے والی شخصیت سید جمال ہیں، لیکن تینوں اپنے اپنے طریقے سے ایک نتیجے پر پہنچے کہ اصل درد یہ ہے کہ یہ ملت، یہ مسلمان اپنی اسلامی دینی شناخت، شخصیت کھو بیٹھے ہیں، جس کا نام خودی ہے. خودی سے مراد وہ خانقائی مسائل نہیں ہیں، خودی امت کی شناخت، امت کی شخصیت، امت کا تشخص، اسلامی، قرآنی و الہی تشخص، یہ خودی ہے. اور یہ خودی کھو بیٹھے ہیں اس وقت، یہ امت خود باختہ ہے، خود کو بلا چکی ہے، خود فراموش ہے، وہ خودی سوز ہے، اپنی شخصیت گنوا بیٹھی ہے. اور بے شخصیت انسان کو مثلا آپ فردی طور پر مثال لے لیں، ایسا شخص جو بے شخصیت ہو جائے، ہوتے ہیں بسا اوقات لوگ بے شخصیت ہو جاتا ہے کوئی ایک آدھ فرد، جب بے شخصیت ہوتا ہے تو بے غیرت بھی ہو جاتا ہے، بے خیال بھی ہو جاتا ہے، بے حیا بھی ہو جاتا ہے، بے شرم بھی ہو جاتا ہے، دیوس بن جاتا ہے، وہ کمینگی اس کے اندر آ جاتی ہے، ذلت اس کے اندر آ جاتی ہے، صفاحت و حماقت اس کے اندر آ جاتی ہے. آپ بائی روڈ پہ جائیں آپ کو بے شخصیت لوگ بہت ملیں گے. یہ جو آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں یہ بے شخصیت ہیں، کسی بھی لبادے میں ہاتھ پھیلائیں، امامہ ابا کبا پہن کے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، جان لو کہ بے شخصیت ہیں. یہ اگلی فصل اسی بارے میں ہے، یہ اگلی مثنوی کی اگلی فصل اسی میں ہے کہ خودی در بیان ان کی خودی از سوال ضعیف می گردد، شخصیت مانگنے سے ٹوٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، گداگری سے شخصیت ختم ہو جاتی ہے. آسان پیمانہ ہے بے شخصیت لوگوں کو دیکھنے کے لیے کہ جو کاسہ گدائی اٹھا کے ہر جگہ جا رہے ہیں، خواہ وہ ووٹ مانگ رہے ہوں، وہ قیادت مانگ رہے ہوں. خود علامہ کا ہی شعر ہے کہ اس جہاں میں گدا ہیں سارے، شاہ بھی اور فقیر بھی، فرق فقط یہ ہے کہ وہ غلہ مانگ رہا ہے، یہ اقتدار مانگ رہا ہے. یہ بھی گدا ہے، یہ بھی لوگوں کے پاس جاتا ہے گدائی کے لیے، ہیں سب گدا ہیں. اس سے شخصیت ختم ہو جاتی ہے. اس وقت ہم جو چیز جس سے مانگیں گے اس کے سامنے بے شخصیت ہوں گے، بے غیرتی، بے حیائی اور احساس وجود نہ ہونا، خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے. اور جب بے غیرتی اور بے حیائی شروع ہو جاتی ہے پھر دوسری تہذیبوں پر راستے کھل جاتے ہیں، دوسرے افکار پر راستے کھل جاتے ہیں، احساس غیرت ختم ہو جاتا ہے انسان کے اندر، کچھ بھی اپنا محفوظ نہیں رہتا، بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم تھے کون، ہمارا سلسلہ کیا ہے. تشخیص یہ تھی ان کی کہ یہ شخصیت دوبارہ زندہ کرنی ہے، امت اسلامیہ کی شخصیت کو دوبارہ زندہ کرنا ہے، احیاء کرنا ہے. شخصیت سازی امت کا اصلی ترین رکن امت اسلامیہ کا، اس کی اسلامی شخصیت بنانا ہے، دینی شخصیت. وہ جو ابھی منافقانہ شخصیت بن چکی ہے، سیکولر شخصیت بن چکی ہے، لیبرل شخصیت بن چکی ہے، لیبرل یعنی بغیرت. یہ جو لیبرلزم اور سیکولرزم یہ سب کچھ داخل ہو کے ہمارے افکار میں، ہماری تعلیم میں، ہماری نئی نسل کے اندر اور ہمارے ہر شعبے میں، خواتین میں، مردوں میں، سب میں سرایت کر گئی ہے بے شخصیتی. اس بے شخصیتی کی جگہ پر ایک پائیدار و غیور شخصیت بنانا ملت اسلامیہ کی، جس کا دینی تشخص ہو، اسلامی تشخص ہو. جس کا امت سازی کا پہلا رکن اس کی اسلامی شخصیت بنانا ہے، تشخص دینی اس کو عطا کرنا ہے. کہ یہ سب سے مشکل کام ہے. علامہ اقبال کو اتنی عقل تھی جتنی سر سید میں تھی، چونکہ وہ کوئی زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے. اب میں نے کئی دفعہ یہ تذکرہ کیا ہے کہ علامہ اقبال وہ مشرق بھی پڑھے ہوئے تھے، مغرب بھی پڑھے ہوئے تھے، دوری دوری ڈگریاں لی ہوئی تھیں اور عمیق ترین علوم، قانون یہ پڑھے ہوئے تھے، فلسفہ یہ پڑھے ہوئے تھے، دیگر مطالعات ان کے وسیع تھے. وہ دوسرا بزرگوار گیا انگلینڈ دورے پر پکنک کے لیے، ہوٹل میں ٹھہرے، وہاں میگزین لابی میں ملا ان کو جس میں قوموں کی ترقی کا راز لکھا ہوا تھا. وہ وہیں سے اٹھا کے وہاں سے واپس آ گئے اور آ کر اس میگزین سے سارا راز انہوں نے کشف کر لیا. جس طرح یہ بہت سارے لوگ اخباروں سے اپنی زندگی کے مسائل حل کرنے کے لیے جستجو کرتے رہتے ہیں، نوکری کی تلاش نیوز پیپر میں کر رہے ہوتے ہیں، گھریلو مسائل نیوز پیپر میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہیں بہت سارے، اخبار سے کوئی مل جائے، کوئی ٹوٹکا. ایسا ٹوٹکوں سے امتیں نہیں بنتی، منشور سے بنتی ہیں، اور وہ بھی الہی و قرآنی منشور جو خدا کی طرف سے ہے. امت سازی، اسلامی تعلیم و اسلامی تربیت و اسلامی بنیاد پر، یہ راہ ہے امت سازی کا. لہذا علامہ نے خودی کو اپنے افکار کا محور کرا دیا، اور خود پہلے ذکر بھی کیا کہ میں کیسے پہنچا اس نظریہ تک. یہ خودی کا نظریہ، یہ خودی کا تصور، خودی سے مراد یعنی امت اسلامیہ کی اسلامی شخصیت. جب بھی اب خودی کا لفظ علامہ اقبال کے کلام میں سنیں تو اس سے مراد مسلمان کی دینی شخصیت اسلامی تشخص ہے خود ہی، بہت آسان معنی ہے، اس کو پیچیدگیوں میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو احیاء کرنا ہے۔ کہاں سے پہنچے، فرمایا اپنا پورا تذکرہ کیا کہ میں کن کن وادیوں سے گزرا اور پھر جا کر اس نایاب فکر تک پہنچا کہ اصل مسئلہ ضعف خودی و خودی کی فراموشی ہے، اس کو زندہ کرنا ہے۔ باہر کیف وہ مطالب اب تکرار نہیں کرتے۔ اس فصل میں یہ عنوان تھا دربیان ان کے خودی از عشق و محبت استحکام میں پذیرت، خودی میں استحکام و پائیداری و تکامل و ارتقاء عشق و محبت سے قائم ہوتا ہے، سوداگری چالاکی شیطنت مکاری سے نہیں ہوتی، خودی اس سے خودی ضعیف ہوتی ہے۔ ہم روز بروز مکارتر ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں سے ہمارا مکر زیادہ ہو جائے، مکر سے شخصیت نہیں بنتی، خودی محبت و عشق سے بنتی ہے۔ عشق و محبت پاک ترین اسلامی و دینی و قرآنی معارف ہیں جنہیں مسلمانوں نے ضائع کر دیا اور شہوترانوں نے اس کو لے کر آلودہ کر دیا، عشق و محبت کو۔ ابھی عشق و محبت عموماً شہوترانی میں، ہوسرانی کے مقام پر زیادہ ان کا استعمال ہوتا ہے، چونکہ ہم نے چھوڑ دیا یہ چیزیں، ہم نے خانقاہیت پکڑ لی، ریاضتیں پکڑ لی، معارف چھوڑ دیے، انہوں نے ان کو لے لیا۔ علامہ نے پہلے خود بتایا کہ عشق و محبت ہوتا کیا ہے، عشق و محبت کبھی بھی نر و مادہ کے درمیان عشق و محبت نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھ لیں، نر و مادہ عشق و محبت نہیں ہوتا ان کے درمیان، یہ تمایل ایک دوسرے کی جانب نر و مادہ کا یہ عشق نہیں ہے، شہوت ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ شہوت ہے، ہوس ہے۔ یہ شرعی حدود کے اندر ہو تو بھی، شرعی حدود سے باہر ہو تو بھی، وہ بالآخر انسانی زندگی کا حصہ ہے یہ ہوس، اس کو شریعت نے کنٹرول کیا ہے، قانون بنایا ہے، مقررات اس کے لیے طے کی ہیں، اگر ان کے اندر ہو خوب ہدایت یافتہ ہے، اگر ان سے باہر ہو تو بے تربیت ہے، لیکن ہے یہ ہوس کی دنیا ہے۔ اس لیے علامہ نے پہلے محبت کی طرف اشارہ کیا کہ اصل محبت ہے کیا چیز، کہ نقطۂ نوری کے نام او خودی زیر خاک ماں شرار زندگی، از محبت می شود پائند تر، زندہ تر، سوزند تر، تابند تر، از محبت اشتعال جوہرش، ارتقاء ممکنات مزمرش، فطرت او آتش اندوز عشق، آتش اندوز عشق، عالم افروزی بے اموزت ز عشق۔ عشق را، اب یہ تعریف ہے، یہ ڈیفینیشن ہے عشق کی، یہ ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھیں، عشق، عشق را از تیغ و خنجر باک نیست، اصل عشق از آب و باد و خاک نیست، عشق را از تیغ و خنجر باک نیست، عشق بے باک ہوتا ہے، بے پرواہ ہوتا ہے، خطرات سے نہیں ڈرتا، کود جاتا ہے، وہ خنجر سے نہیں ڈرتا، وہ تلوار سے نہیں ڈرتا، وہ نیزے سے نہیں ڈرتا، وہ شہادت سے نہیں ڈرتا۔ یہ عقل چالاک ہے جو تلوار سے بھی ڈرتی ہے، خنجر سے بھی ڈرتی ہے، نیزے سے بھی ڈرتی ہے، گولی سے بھی ڈرتی ہے، شہادت سے بھی ڈرتی ہے، عقل چالاک، عقل عاشق نہ، عقل عشاق اور ہے وہ عقل چالاک اور ہے، عقل عشاق ہی ہے جو انسان کو اس منزل کے قریب کرتی ہے، اس دہلیز تک پہنچاتی ہے، منزل عشق تک، لیکن وہ عقل عاشق ہے نہ عقل چالاک۔ عقل چالاک وہ ہے جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہمیں خودخواہ بنایا ہے، جس نے ہمیں خود پرست بنایا ہے، جس نے ہمیں خودبین بنایا ہے، جس نے ہمیں خود پسند بنایا ہے، جس نے ہمیں غیر ذمہ دار بنایا ہے، جس نے ہم سے ایثارگری چھین لی ہے، جس نے ہم سے فداکاری چھین لی ہے، جس نے ہمیں شیطنت کے راستے بتائے ہیں، جس نے ہمیں چور دروازے بتائے ہیں، جس نے مفاد پرستی سکھائی ہے، یہ عقل چالاک ہے جو شیطنت سکھاتی ہے انسان کو، جس سے جیب بھرتا ہے، جس سے جھولی بھرتی ہے، جس سے گھر بھرا جاتا ہے، یہ عقل چالاک ہے۔ لیکن عقل عشاق وہ انسان کو اس راہ کی طرف ہدایت و رہنمائی کرتی ہے بس عشق کی ایک علامت یہ ہے کہ از تیغ و خنجر باک نہیں, ڈرتا نہیں ہے. اب کربلا, اب سمجھ میں آتا ہے کہ میدان عشق کس طرح سے, چونکہ عشق ہے جو عشق را از تیغ و خنجر باک نیست. اس لیے بارہا میں نے کہا ہے کہ ہر موضوع و خصوصاً کربلا جس طرح اقبال کو سمجھ میں آئی ہے, اس کی طرح کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آئی ہے. عشق را از تیغ و خنجر باک نیست, تیغ و خنجر سے بے پرواہ ہوتا ہے, اس کو کیا لگے عشق کو. عشق ہے یہ یعنی میدانوں کے لیے. اصل عشق از آب و باد و خاک نیست, عشق کی اساس و بنیاد و اصل اس کا تعلق ان عالم عناصر سے نہیں ہے, خاکی نہیں ہے عشق, آب و باد و خاک سے نہیں ہے, یعنی شہوت نہیں ہے. نر و مادہ کے درمیان عشق و محبت نہیں ہوتا, عورت مرد کے درمیان عشق و محبت نہیں ہوتا. عشق و محبت کہاں ہوتا ہے؟ عشق ہوتا ہے کمال کے ساتھ اور جستجوگر کمال کے درمیان قائم ہوتا ہے, یعنی مقناطیس و لوہے کے درمیان عشق ہوتا ہے. ایک طرف جذبہ ہو اور ایک طرف جاذبہ ہو, ان کے درمیان عشق قائم ہوتا ہے. وہ کشش عاشقانہ وہاں قائم ہوتی ہے کمال کے ساتھ, اور جب تک یہ عاشقانہ کمال نہ ہو, یہ جذبہ نہ ہو اور یہ جاذبہ نہ ہو, وہ اس وقت تک عقل چالاک ہے, وہ انسان کو مفاد پرستی اور دیگر مسائل سکھاتی ہے. عشق را از تیغ و خنجر باک نیست, اصل عشق از آب و باد و خاک نیست, در جہاں ہم سل و ہم پیکار عشق, آب حیوان تیغ جوہردار عشق, از نگاہ عشق خارا شک بود, عشق حق آخر سراپا حق بود, عاشقی آموز و محبوبی طلب. بس کیا کر, تو عاشقی سیکھ, سوداگری چھوڑ, تجارت چھوڑ, چلاکی چھوڑ, مکاری چھوڑ, فریبکاری چھوڑ, خود فریبی چھوڑ, عوام فریبی چھوڑ, عاشقی طلب, عاشقی آموز, عاشقی سیکھو, دین عشق پڑھو, عاشقی آموز و محبوبی طلب, کوئی محبوب تلاش کر, چونکہ بغیر محبوب کے عاشقی نہیں ہوتی. محبوب طلب, نہ نر و مادہ, محبوب طلب. محبوب یعنی کوئی کمالات کا مجموعہ طلب کر, جستجو کر اس کی. چشم نوحی قلب ایوبی طلب, کیمیا پیدا کن از مشت گلی, بوسے زن بر آستان کاملی. کیمیا پیدا کن از مشت گلی, اس خاک سے, اس خاک کی چٹکی سے, مٹھی سے, یعنی اپنے وجود سے کیمیا بنا. کیا کر, بوسے زن بر آستان کاملی, کسی انسان کامل کے آستان و دروازے پر جا کر بوسا دو, شاگردی اختیار کرو, اس کی پیروی اختیار کرو کہ وہ تجھے صحیح راستہ بتائے. شمع خود را ہمچو رومی برفروز, روم را در آتش تبریز سوز. مولا رومی کی طرح, مولا رومی ایک مولانا تھے, درس پڑھاتے تھے, نماز پڑھاتے تھے, بہت لائق مولانا تھے, درس میں بڑی شرکت تھی, بہت پسندیدہ درس تھا, نماز میں بہت رش ہوتا تھا. مولانا روم کے نماز میں دور دور سے لوگ آتے تھے, پنجگانہ نماز مولانا روم کے پیچھے پڑھتے تھے, کونیا میں, آج کل ترکیہ میں ہے وہ علاقہ. وہ کیا ہوا, یہ خاک کی مٹھی جس کا نام جلال الدین تھا, جلال الدین بلخی, ایک دن وہ انسان کامل پہنچ گیا اس تک, شمس تبریزی. یہ شمس, یہ جو ملتان میں ہے, یہ نہیں ہے شمس تبریز, وہ اور شمس تبریز ہے, یہ اور شمس تبریز. وہ شمس تبریز جو ملا روم جن کے ہاتھوں سے شولاور ہوئی آتش عشق, ان سے ملاقات ہوئی تو مولانا روم کے حالات بدل گئے. پھر خود مولانا روم نے وہ مسند سنبھال لی جو شمس تبریز کی تھی, یعنی خاک کو کیمیا بنانا. علامہ اقبال پہلے اسی مقدمے میں, اسی مثنوی کے آغاز میں بیان کر چکے ہیں کہ میری خاک کو بھی کیمیا مولانا روم نے بنایا ہے. پیر رومی خاک را اکسیر کر, یہ پیر رومی نے اس خاک کی چٹکی کو اکسیر و کیمیا و قیمتی بنا دیا ہے. فرماتے ہیں, شم خود را ہمچو رومی برفروز, روم را در آتش تبریز سوز. ہست معشوق کی خوب, پس ساری بات یہاں آ گئی کہ مسلک عشق اختیار کر, کیونکہ خودی کی خوراک عشق و محبت ہے. خودی، قوم کی خودی، ملت کی خودی، امت کی خودی مکاریوں سے نہیں بڑھتی، ان لیڈروں سے نہیں بڑھتی جو اس وقت قوم کی ترقی اور قوم کی مشکلات کے حل کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. پارلیمانوں میں جا کر قوم کی خودی نہیں پنپتی، قوم کی خودی کو جلا ملتی ہے، ارتقا ملتی ہے، یعنی شخصیت، امت کی اسلامی شخصیت کو کہاں جا کے جلا ملتی ہے، کہاں روشنی آتی ہے، چمک پیدا ہوتی ہے اس میں، اس کے آثار جب وادی عشق و محبت میں آ جائے. کہاں سے عشق و محبت کہاں سے تلاش کریں، کیسے پیدا ہوگا؟ سب سے پہلے محبوب طلب کرو. محبوب کون ہے؟ اصلی محبوب خدا کی ذات ہے، عشق خدا. عشق خدا جو اساس ہے، بنیاد ہے ہر چیز کی. جہان ہستی کا آغاز عشق خدا سے ہوا ہے، یہ سارا جہان عاشق خدا ہے، سارا جہان، ذرات عالم عاشق خدا ہے. صرف انسان ہے حوروں کا عاشق ہے، باقی سب خدا کے عاشق ہیں. صرف مسلمان ہیں یہ نہروں کا اور دودھ کا اور ان اشتہا کا عاشق ہے، باقی سب خدا کے عاشق ہیں. یہ جہان سب خدا کی طرف جا رہا ہے، نہ حوروں کی طرف جا رہا ہے، حوریں خود خدا کی طرف جا رہی ہیں، سب جہان خدا کی طرف جا رہا ہے. اور انسان کو بھی خدا نے یہی بتایا ہے کہ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، تو اپنے خدا کی طرف جا رہا ہے، اللہ کی طرف تو جا رہا ہے، اپنے محبوب کی طرف جا رہا ہے. اس خدا، خدا محبوب و خدا معشوق کے عشاقوں میں سے ایک عاشق جو تمہیں مکتب عشق سکھانے آیا ہے، وہ ذات گرامی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اصل محبوب خدا ہے، اصل معشوق خدا ہے، جس کی کشش میں ساری کائنات غرق ہے، جذبے میں آئی ہوئی ہے. اور اس خدا معشوق و محبوب کا سب سے بڑا عاشق پیغمبر اکرم ہے. لہذا یہ واسطہ عشق با خدا ہے. قرآن مجید کی آیت بھی ہے، یعنی یہ جو مثنوی کا حصہ ہے یہ قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، رسول اللہ کی اتباع کرو. رسول اللہ فرماتے ہیں میری پیروی کرو، کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تم عاشقان خدا، تم محبوب خدا بن جاؤ گے. اس لیے رسول اللہ کا لقب، جیسے ہر نبی کا ایک مخصوص لقب ہے جو ان کے اسرار و مقامات کی طرف اشارہ ہے، رسول اللہ کا لقب عام حبیب اللہ ہے. حبیب اللہ، حبیب یعنی عشق، حبیب یعنی محبت، واسطہ محبت. اب یہ ہے کہ اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو، رسول اللہ کی اتباع کرو، کیا ہوگا؟ خدا تم سے محبت کرے گا، یعنی محب محبوب بن جائے گا، وہ محبوب محب بن جائے گا. یہ واسطہ حب و واسطہ عشق کی خاصیت ہے. رسول اللہ کی وساطت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان محبوب خدا بن جاتا ہے. کب؟ نہ اسی موجودہ حالت میں، اسی کثافت و غلاظت میں، بلکہ جب اس راہ عاشق کے پیچھے چلتا ہے اور اپنے اندر وہ تبدیلیاں لے آتا ہے اور اس کمال تک پہنچ جاتا ہے کہ جہاں سے خدا اس سے محبت شروع کر دیتا ہے. اس مقام تک انسان اپنے آپ کو پہنچاتا ہے جہاں سے خدا اس سے محبت شروع کر دیتا ہے، اور یہ بن جاتا ہے محبوب خدا. ہست خوب، وہ معشوق کہاں سے لائیں ہم؟ ہست معشوق کی نہاں اندر دلت، تیرے دل کے اندر ایک معشوق پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے. اس کے اوپر شہوتوں اور خواہشوں اور حوث اور ان چیزوں اور خودخواہیوں اور خود غرضیوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، وہ معشوق نیچے چھپا ہوا ہے. چشم اگر داری بنمایمت، اگر آنکھ ہے، وہ بصیرت ہے تمہاری، تو میں ابھی بتاتا ہوں وہ آج معشوق کون ہے. بالکل اپنے وجود کے اندر محسوس کرو گے کہ وہ معشوق ہر ایک کے دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے. عاشقان او ذ خوباں خوب تر، وہ محبوب جو ہر ایک کے دل میں ہے، اس کے عاشقوں میں سے ایک بڑا عاشق موجود ہے۔ وہ محبوب جو تمہارے دلوں میں ہے، اس کے عاشقوں میں سے ہر عاشق ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ عاشقان او ز خوباں خوب تر، خوشتر و زیبا تر و محبوب تر۔ وہ محبوب تو ہے ہی جمال، ہے ہی عین کمال، ہے ہی عین حسن، لیکن اس کے عشاق بھی خوشتر، خوشرو، زیبا، حسین، جمیل، خوبصورت، ان عاشقوں میں سے جو خدائے محبوب و خدائے معشوق کے عاشق ہیں، ان عاشقوں میں سے ایک عاشق برتر، ان کی طرف ابھی آتے ہیں۔ دل ز عشق او توانا می شود، خدا کے عاشق کا عشق اگر ہمارے اندر آ جائے، جس طرح اوائل انقلاب میں ایک انقلابی شعار انقلابی طبقہ لگاتا تھا کہ بی عشق خمینی نہ توان عاشق مہدی شد، یعنی خمینی کے عشق کے بغیر مہدی کا عاشق نہیں ہو سکتے، کیونکہ امام خمینی عاشق امام مہدی ہیں اور امام مہدی عاشق خدا ہیں، وہ عاشق عاشق ہیں۔ بی عشق خمینی نہ توان عاشق مہدی شد۔ خوب، اسی طرح یہاں علامہ اقبال یہ فرما رہے ہیں کہ جب تک رسول اللہ سے عشق نہیں ہوگا، خدا سے عشق نہیں ہو سکتا۔ عشق رسول اللہ راستہ ہے عشق خدا کی طرف۔ دل ز عشق او توانا می شود، عشق رسول اللہ سے انسان کے دلوں کو تقویت ملتی ہے۔ طاقت کا راز عشق رسول ہے۔ بزدل انسان کے دل میں اگر عشق خدا آئے اور عشق رسول اللہ، بہادر ہو جاتا ہے، دلیر ہو جاتا ہے۔ بزدل عاشق نہیں ہوتے، شہوانی ہوتے ہیں، ہوسران ہوتے ہیں بزدل۔ کوئی عاشق بزدل نہیں ہوتا، عاشق ہمیشہ دلیر ہوتا ہے، شجاع ہوتا ہے۔ دل ز عشق او توانا می شود، خاک ہم دوش سریا می شود۔ اور عشق رسول اللہ جب آ جائے تو یہ خاک، یہ انسان، یہ سریا تک جا پہنچتا ہے۔ سریا ستاروں کا مجموعہ جو آسمان پہ موجود ہے، بلند ترین ستارے، اس کہکشان کا آخری ستارے، ان کو سریا کہا جاتا ہے۔ سرا یعنی یہ نچلا عالم، سریا اس بلندی کی وجہ سے اس کو سریا کہتے ہیں، کہ یہ خاک سریا تک جا پہنچتی ہے۔ خاک نجد از فیض او چالاک شد، آمد اندر وجد و بر افلاک شد۔ یہ وہ عاشق ہے کہ ایک صحرا میں، لم یزرا زمین میں، اس عاشق نے قدم رکھا تو وہ خاک عرب کے زمین کی، حجاز کی خاک، وہ خاک بھی چالاک ہو گئی، وہ خاک بھی تیز ہو گئی۔ آمد اندر وجد بر افلاک شد، اس خاک، وہ خاک وجد میں آ گئی جب اس میں رسول اللہ کا قدم پڑا، اور اس خاک کو اتنی بلندی و عروج ملا کہ افلاک سے اوپر چلی گئی خاک، یعنی خاک حجاز برتر ہو گئی افلاک سے بھی۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروی ما ز نام مصطفیٰ است۔ یہ چیزیں ہیں جو پرچم بننے چاہیے، ابھی بینر بننے چاہیے۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، مسلم کے دل میں خدا کے بعد بس ایک ہی مقام ہے، وہ مصطفیٰ کا مقام ہے۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، مسلمان کا دل مقام مصطفیٰ سے سرشار و لبریز ہے۔ آبروی ما ز نام مصطفیٰ است، ہماری عزت، ہمارا بھرم، ہماری عظمت، ہمارا تشخص، ہماری خودی فقط حضرت مصطفیٰ علیہ السلام کے نام سے ہے۔ ہمارا سب کچھ رہینے رسول اللہ ہے۔ آبروی ما یعنی امت کی آبرو، مسلمانوں کی آبرو ز نام مصطفیٰ است۔ اس لیے اس مقام کو اور اس آبرو کے حفظ کرنا ضروری ہے۔ آج حرمت رسول اللہ کے لیے کام کرنا و تحریک چلانا، یا حرمت رسول اللہ کے لیے آواز اٹھانا، یعنی پوری امت اسلامیہ کی آبرو کے لیے کوشش کرنا ہے۔ پورے امت کی آبرو ہے، پورے دین کی آبرو ہے، آبرو مصطفیٰ، آبرو کل جہان ہے۔ آبروئے دین خدا ہے، چونکہ سب کچھ ذات گرامی پیغمبر اکرم ہے. در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ما ز نام مصطفیٰ است، تور موجی از غبار خانہ اش، قعبرہ بیت الحرم کا شانہ اش. تور، یہ کوہ تور جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معراج ہوئی تھی اور نبوت عطا ہوئی، معجزہ عطا ہوا، تورات عطا ہوئی، اس مقام عظیم پر حضرت موسیٰ فائز ہوئے تور پر. یہ تور کیا ہے؟ علامہ فرماتے ہیں تور موجی از غبار خانہ اش، یعنی رسول اللہ کے گلی سے و گھر سے جو غبار اٹھا، بلند ہوا، وہ غبار کوہ تور بن گیا، اور غبار پائے رسول سے جو تور بنا، اس پر ایک نبی اتنے عظیم مقام پر فائز ہوا. تور موجی از غبار خانہ اش، ایک موج ہے غبار رسول اللہ کے گھر سے اٹھا ہوا غبار جو تور بنا، اور اس تور پر وہ عظیم تجلیاں خداوند تبارک و تعالیٰ کی ظاہر ہوئیں، کعبہ بیت الحرم کا شانہ اش. خوب، یہ کعبہ جو تمام امت کا مرکز ہے، یہ کعبہ بیت الحرم میں ہے. بیت الحرم میں، اس حرم میں، حرم یہ کیا ہے؟ یہ کاشانہ رسول اللہ ہے. دراصل یہ سب جو کعبہ کا احترام یا حرم کا احترام، یہ سب رسول اللہ کے طفیل سے ہے. کم تر از آنی ز اوقاتش ابد، کم تر از آنی ز اوقاتش ابد، کاسب افزائش ز ذاتش ابد. کم تر از آنی، یعنی ایک گھڑی، ابد اور ازل، ازل و ابد دو زمان کے پہلو ہیں. ازل زمان کے آغاز کی طرف اشارہ ہے، اور ابد اس کے اختتام، اس کے آخر کی طرف اشارہ ہے. ازل یعنی آغاز میں بے انتہا کو ازل کہتے ہیں، یعنی جس کا کوئی ابتدا نہ ہو، جہاں جائیں پھر آگے جا رہا ہو، اس کو ازل کہتے ہیں. ابد یعنی آخر کی سمت میں جس کی کوئی انتہا نہ ہو. ابد و ازل دونوں بے انتہا کا نام ہیں، لیکن ایک اول کی طرف کی بے انتہائی اور ایک آخر کی جانب کی بے انتہائی. ابد یعنی نہ ختم ہونے والا زمانہ، ازل یعنی جس کا کوئی آغاز نہ ہو، جہاں جائیں پہلے پھر زمانہ موجود ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کا ایک لمحہ، ایک گھڑی، عمر شریف رسول اللہ کی ایک گھڑی، ایک آن، ایک آن یعنی ایک سیکنڈ یا اس سے بھی کم تر، ایک گھڑی، یہ ابد کے برابر ہے. ابد کے برابر ہے یعنی لا متناہی زمانے کے برابر ہے. کاسب افزائش از ذاتش ابد. خوب، جو بھی چاہتا ہے کہ ابد حاصل کرے، وہ رسول اللہ کی ذات سے اپنے اوقات کو ابد بنا لیتا ہے. رسول اللہ کی حیات کی ایک گھڑی ابد سے بڑھ کر ہے، یعنی لامتناہی زمانے سے بڑھ کر ہے. اب اگر کسی کو ابد حاصل کرنا ہے، وہ ذات رسول اللہ سے آ کر حاصل کرے گا. بوریا ممنون خواب راحتش، تاج کسرا زیر پائے امتش. بوریا بچھونا جس کے اوپر سوتا ہے، سادہ سادہ سا بستر جس کو بچھا کے انسان سوتا ہے. بوریا ممنون خواب راحتش، رسول اللہ کا بچھونا کیا تھا جس پہ سوتے تھے؟ بوریا، سادہ سا. راحت ترین نیند رسول اللہ کو کہاں آتی تھی؟ اسی بوریا کے بستر پر، خاک پر راحت ترین نیند. بوریا ممنون خواب راحتش، تاج کسرا زیر پائے امتش. اور کسرا یعنی پادشاہ، عظیم، دنیا کا عظیم پادشاہ، اس کا تاج رسول اللہ کے امت کے قدموں میں ہے، امت رسول کے قدموں میں ہے، تاج کسرا. در شبستان حرا خلوت گزید، شبستان حرا، وہ غار حرا جس کو کہتے ہیں، وہ شبستان حرا، شبستان کہتے ہیں ایک بڑے خوبصورت مجلل حال کو، بڑے وسیع دالان کو شبستان کہتے ہیں. غار حرا چھوٹی سی جگہ ہے، بہت چھوٹی سی، تنگ، شاید اس کا جو حدود اربع ہے، مستطیل مربع نہیں ہے، ایسے کونا بنا ہوا ہے اس کا، ظاہر ڈیڑھ فٹ اور ڈیڑھ میٹر اور سوا میٹر شاید اس کا اس طرح سے لمبائی چوڑائی، ڈیڑھ میٹر اس کی لمبائی ہے، کیونکہ انسان سیدھا ہو کے لیٹ نہیں سکتا اس میں، صحیح پاؤں سیدھے کر کے، کل اتنی گنجائش ہے اس میں، طول و عرض اس کا ایک آدمی کی جگہ ہے صرف. در شبستان حرا خلوت گزید، رسول اللہ گئے اس شبستان حرا میں، غار حرا میں جا کر خلوت اختیار کی، سال ہا سال جا کر وہاں عبادت و بندگی خدا کی. کیا کیا وہاں سے لے کر آئے؟ قوم و آئین و حکومت آفرید. اس غار حرا کی شب نشینی کا نتیجہ کیا نکلا؟ قوم، امت، آئین، حکومت. رسول اللہ نے امت تشکیل دی، یہ تین کام رسول اللہ نے کیے، ایک امت تشکیل دی، دوسرا آئین امت کے لیے لے کر آئے، اور تیسرا حکومت تشکیل دی. یہی تین امتوں کی نجات کا ذریعہ ہیں، یہی تین قوموں کی نجات کا ذریعہ ہیں. امت، قوم امت بنے، امت بننے کے لیے آئین الہی کی اتباع کریں، اور یہ آئین الہی اس آئیڈیالوجی کے بطن سے ایک حکومت الہی قائم ہو ان کے سروں کے اوپر. اس حکومت کی آغوش میں در حقیقت قوم امت بنتی ہیں، وہ سرفراز ہوتی ہیں، وہ سربلند ہوتی ہیں. یہ رسول اللہ کی شبستان نشینی و حرا نشینی کا نتیجہ تھا. در شبستان حرا خلوت گزید، قوم و آئین و حکومت آفرید. اب دیکھیں فرق اقبال کا دوسروں سے کتنا ہے، دوسرے کہاں بیٹھے ہیں، اقبال کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اصل کوئی تناسب نہیں ہے، کوئی مماثلت نہیں ہے اقبال میں اور ان لوگوں میں جنہوں نے امت کو ان غلط راہوں پر سرابوں کے اور دلدل کے اندر ڈال دیا ہے. آدھی قوم دلدل میں، تحجر میں، دلدل تحجر میں گرا دی گئی ہے، اور آدھی قوم سراب تجدد کے پیچھے لگا دی گئی ہے. اقبال یہ چاہ رہے تھے کہ ان کو دلدل سے بھی نکالیں، تحجر متحجرانہ دین سے نکالیں ان کو، خانقاہی دین سے نکالیں ان کو، اور اسی طرح یہ سراب مآبانہ تجدد سے نکالیں، جو مغرب کو دیکھ کر، یورپ کو دیکھ کر ان کی آنکھیں خیرہ ہو گئی ہیں، اس سراب سے بھی ان کو نجات دیں. یعنی بصیرت و شعور ایسا بلند کریں اس امت کے اندر کہ اس کو درست راہ، رسول اللہ کا راستہ اس کو معلوم ہو جائے. ماند شبہ چشم او محروم نوم، تاب تخت خسروی خابید قوم. رسول اللہ راتوں، کئی راتوں کو جاگے، عمر بھر راتوں کو جاگے، تاکہ امت رسول تخت خسروی پہ سو سکے. جس قوم کے رہبر سوتے ہیں وہ قومتیں مر جاتی ہیں، جس قوم کے رہبر جاگتے ہیں وہ قومیں سونے کے قابل ہوتی ہیں. آرام ان امتوں کو نصیب ہوتا ہے جس کے رہبر نا آرام ہوں، بے آرام ہوں. جن کے رہبر آرام دہ، آرام پسند ہوں، وہ قومیں کبھی بھی آرام، وہ ذلت، رہبر آرام پسند ہوگا، قوم ذلت پسند. ہمیشہ رہبر قوم کا اتنا فاصلہ ہوتا ہے، آرام پسند رہبر کی قوم ذلت پسند ہوگی، و نا آرام رہبر کی امت آرام پسند بنی. امت رسول اللہ کو جو آرام ہوا، یہ تخت خسروی، پادشاہانہ تخت و سلطانی تخت اس کو سونے کے لیے ملا، کس لیے ملا؟ تو کہ رسول اس کے راتوں کو جاگتے رہے. ماند شبہ چشم او محروم نوم، تاب تخت خسروی خابید قوم. وقت ہیجا تیغ او آہن گداز، دیدے او اشک بار اندر نماز. رسول اللہ دونوں کام کرتے تھے، رات کو خدا کی بارگاہ میں بندگی کے لیے کھڑے ہوتے نماز کے لیے، اور جتنی دیر نماز میں رہتے آنکھوں سے آنسو جاری رہتے، مسلسل آنکھوں سے آنسو جاری رہتے، خوف خدا سے، خوف خدا سے آنکھوں میں آنسو ہوتے. لیکن وقت ہیجا، وقت ہیجا یعنی جنگ، یہ رسول رسول محراب، رسول عبادت و رسول مصلی بھی ہیں و رسول میدان جنگ بھی ہیں. وقت ہیجا جب جنگ کا وقت آ جاتا تھا، تیغ او آہن گداز رسول اللہ کی تلوار لوہے کو پگھلا دیتی تھی جنگ کے دوران، اور یہی رسول جن کی شمشیر لوہے کو پگھلا دیتی تھی جب رات کو بندگی خدا کے لیے کھڑے ہوتے قیام فرماتے، دیدے یہ او اشک بار اندر نماز، مقام نماز میں آنکھوں سے مسلسل آنسوؤں کی لڑی ٹوٹتی نہیں تھی. در دعائے نصرت امین تیغ او، قاطع نسل سلاطین تیغ او. جب فتح و نصرت کی دعا کرتے تھے تو رسول اللہ کا آمین کہنا اس دعا کو کہ خدایا قبول فرما، یہ تلوار کا کام کرتا تھا. آمین رسول کی تلوار کا کام کرتی تھی، شمشیر تھی. قاطع نسل سلاطین تیغ او، سلطانوں و پادشاہوں کی نسل کا خاتمہ کرنے والی شمشیر رسول تھی. یہ الگ بات ہے کہ پھر رسول کی مسند پر پھر سلاطین و پادشاہ آ بیٹھے قوم کی غفلت سے، یہی خودی بھول جانے سے و خود فراموشی سے و آئین رسول کو بھول جانے سے. وہ رسول جنہوں نے امت تشکیل دی، آئین لائے اور حکومت تشکیل دی، یہی مسند بعد میں پھر سلاطین کے قبضے میں چلی گئی اور آج تک سلاطین کے قبضے میں ہے. در جہاں آئین نو آغاز کر، رسول اللہ نے اس دنیا کے اندر ایک نیا آئین، نئی روش و نئی منش آ کر متعارف کروائی. مسند اقوام پیشین در نورد، اور جو سابقہ قوموں کے طور طریقے تھے ان سب کو ختم کر کے آئین نو ان کے سامنے رکھا. کہ علامہ اقبال پہلے فرما چکے ہیں کہ انقلاب کا یہ بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے تبدیلی کا، چونکہ امتیں عادت کر چکی ہوتی ہیں آئین کہنا کے ساتھ، عادتوں کے ساتھ، رسم و رواج کے ساتھ، آبا کے طور طریقوں کے ساتھ، اور ان طور طریقوں پر جا کر قائم ہو جاتی ہیں. آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، سب سے کٹھن مرحلہ. جو قوم اس کو عبور کر جائے، یہ قدم اٹھا لے کہ طرز کہن کو چھوڑ دے اور آئین نو اپنا لے، ہم سے 60 سالہ سفر کہن و طرز کہن و روش کہن نہیں چھوٹتی. ہم پاکستانی 60 سال کے ہیں، ٹوٹل 60 سال عمر ہے نا پاکستان کی، 60-64 سال عمر ہے. خب اس عمر میں، 60 سال کی عمر میں، 60 سالہ گزشتہ غلط سفر و غلط روشیں و غلط طریقے و غلط راہیں ہم سے نہیں چھوٹ رہی. کیوں نہیں چھوٹ رہی؟ کہ منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. اب جن قوموں کی تاریخ صدیوں پر محیط ہے، وہ تو ظاہر ہے وہ کبھی کب چھوڑیں گی اپنی روش کو. آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹن ہے قوموں کی زندگی میں. در جہاں آئین نو آغاز کرد، مسند اقوام پیشین در نورد، از کلید دین. توجہ فرمائیں، یہ اقبال، خدا رحمت کرے اقبال کو. از کلید دین، در دنیا کشاد، دین کی چابی سے دنیا کا دروازہ کھولا. دین کی چابی سے دنیا کا دروازہ کھولا آ کر رسول اللہ نے. حکومت بنائی، حکومت تشکیل دی، دین کی چابی استعمال کر کے لوگوں کی دنیا کے لیے سعادت کا نظام پیش کیا. از کلید دین، در دنیا کشاد، ہمچو او بطن ام گیتی نزاد. گیتی یعنی زمین، ہستی، نظام ہستی نے رسول اللہ جیسا فرزند ابھی تک نہیں جانا. یہ نہیں کہا آ کر لوگوں کو کہ فقط تمہاری نظروں کے اندر آخرت ہے، وہ آخرت کے لیے سب کچھ کرو اور دنیا اپنی چھوڑ دو. پہلے دنیا آباد کرو. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی کھیت اس دنیا کو آباد کرنے سے اگے گی. دنیا سے مراد یعنی موت سے پہلے کی زندگی. موت سے پہلے کی زندگی کو سنوارو، بناؤ، منظم کرو، پاک کرو اس زندگی کو، تاکہ اس پر آخرت کا پاکیزہ پھل لگے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ. از کلید دین، در دنیا کشاد، ہمچو او بطن ام گیتی نزاد، در نگاہ او یکی بالا و پست، با غلام خیش بر یک خان نشست. اس کی نگاہ میں، رسول اللہ کی نگاہ میں کوئی وڈیرا اور کوئی چھوٹا اور کوئی کمی اور کوئی چودھری اور کوئی فلاں مرزا سادات کچھ بھی نہیں تھا، سب ایک. رسول اللہ نے آ کر آقا و غلام دونوں کو ایک جگہ پر کھڑا کیا، برابری. آج ہم لوگ جو رسول اللہ کا دم بھرتے ہیں، وہ شرم آنی چاہیے ہمیں رسول اللہ کا نام لیتے ہوئے. ہم کس قدر درجے بنائے ہوئے ہیں، کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں اپنی، یہ اعلیٰ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. کسی کو بہت نیچے گرا دیا، کسی کو بہت اوپر کر دیا. کوئی کیا بنا ہوا ہے، کوئی خدا بنا ہوا ہے، فرعون بنا ہوا ہے، کسی کو ہم کمی بنایا ہوا ہے امت رسول میں سے، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں. شرماور ہے یہ بات ہمارے لیے. اگر رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، رسول اللہ کی نگاہ میں غلام و آقا دونوں ایک ہیں، کوئی فرق ان میں نہیں ہے. در نگاہ او یہ کی بالا و پست، وہ جو طبقاتی نظام میں پست و بالا بنے ہوئے تھے، اعلیٰ طبقات اور پست طبقات، رسول اللہ نے آ کر ان پستی و بلندی کو ختم کر کے صرف ایک طبقہ بنایا، مسلمان. با غلام خیش بر یک خان نشست، رسول اللہ نے اپنے غلام کے ساتھ بیٹھ کر خاک پر کھانا کھایا، اپنے غلام کے ساتھ بیٹھ کر. در مسافی پیش ان گردوں سریر، دختر سردار تی آمد اسیر. سنے بہت داستان جالب ہے ماجرا یہاں سے. در مسافی، مساف جنگ کو کہتے ہیں، روبرو ہونا، آمنے سامنے ہونا. در مسافی پیش ان گردوں سریر، ایک جنگ میں جب کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ مسلمانوں کی نبرد ہوئی، جنگ ہوئی، اس میں کچھ لوگ اسیر ہو گئے، اس قبیلے کے لوگ، قبیلہ تی کے کچھ لوگ اسیر ہو گئے، اور اسیر ہو کر آگئے رسول اللہ کے پاس، ان کو لے آئے. ان اسیروں میں ایک عورت، ایک خاتون تھی، تی، وہی تائی جس کو کہتے ہیں ہم، قبیلہ تائی، حاتم تائی، معروف قبیلہ، عرب قبیلہ حاتم تائی کا، یعنی اس قبیلے کی مشہور شخصیت حاتم ہے، حاتم تائی. اسی اسیروں کے اندر تائی قبیلے یا تائی قبیلے کی خاتون جو حاتم کی بیٹی تھی ظاہراً، در مسافی پیش ان گردوں سریر، گردوں سریر یعنی جن کا بستر یا تخت یہ آسمان ہو، عالم افلاک ہو، وہ رسول جو اتنے عظیم مقام پر فائز ہیں، ان کے سامنے دختر سردار تی آمد اسیر، قبیلہ تی کے سردار کی بیٹی اسیر ہو کر آگی رسول اللہ کے سامنے لا کر کھڑی کر دی گئی. پائی در زنجیر وہم بھی پردے بود، گردن از شرم و حیا خم کردے بود. اس کے پاؤں میں زنجیر تھی، وہ بے پردہ تھی. پائی در زنجیر و ہم بھی پردے بود، اس کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے، اسیر تھی، ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے اور پاؤں بھی بندھے ہوئے تھے اور بے پردہ بھی تھی. گردن از شرم و حیا خم کردے بود، اور تئی قبیلہ تائی کی سردار کی بیٹی شرم و حیا سے اپنی گردن نیچے جھکائی ہوئی تھی. دخترک را چون نبی بھی پردے دید، اس خاتون کو رسول اللہ نے جب بے پردہ دیکھا، چادر خود پیش روی او کشید، اپنی ردا اتاری اور اس کے اوپر ڈال دی. دخترک را چون نبی بھی پردے دید، جب رسول اللہ نے دیکھا یہ بے پردہ ہے اور تئی قبیلے کے سردار کی بیٹی ہے، مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، اپنی ردا اتاری اور اس خاتون کے اوپر ڈال دی. ما ازن خاتون تی اریان ترین، پیش اقوام جہان بی چادری. اب اقبال فرماتے ہیں، اے رسول اللہ، ہم قبیلہ تی کی اس عورت سے زیادہ اریان و بے پردہ ہو چکے ہیں. در جہاں پیچھے اقوام جہاں بے چادری، دنیا کی اقوام کے سامنے ہمارے سروں پہ، ہمارے وجود پہ کوئی ردا نہیں. امت مسلمہ، اے رسول خدا، آپ ایک مشرق کی بیٹی کو بے پردہ دیکھ کر اپنی رضا اس کے اوپر ڈال دی، آج خود آپ کی پوری امت بے رضا ہے، بے پردہ ہے، عریان ہے، اس کی کوئی عزت و آبرو نہیں ہے دنیا کے اندر، آج دین و دنیا اس کا لٹ چکا ہے، حیثیت و شخصیت و خودی اس کی ختم ہو چکی ہے، تشخص اس کا پائمال ہو چکا ہے، آج ناپاک ترین انسان اس امت کے ساتھ تمسخر کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، اس کی ناموس سے کھیل رہے ہیں، اس کی مقدسات کی توہین کر رہے ہیں، اس سے زیادہ بے پردگی، اس سے زیادہ عریانی، اس سے زیادہ اور کیا مقام ہوگا؟ ما زن خاتون تی عریان تریم، پیش اقوام جہان بھی چادریم، روز محشر اعتبار ماست او در جہاں ہم پردے دار ماست. روز محشر سوائے امت رسول ہونے کے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہاں پیش کرنے کے لیے، اور اس دنیا میں ہمارے اوپر پردہ و ہمارے اوپر پڑی ہوئی چادر و ستر وہی رسول کی ذات ہے، اس حجاب میں ہماری آبرو و شرم محفوظ رہ سکتی ہے. لطف و قہر او سراپا رحمتی، ان بے آرا ان بے آدا ان بے یارا ان بے آدا رحمتی، لطف و قہر او سراپا رحمتی، رسول اللہ کا لطف و محبت بھی رحمت ہے اور رسول اللہ کا قہر و دشمنی بھی رحمت ہے. ان بے یارا لطف و محبت دوستوں کے اوپر، و ان بے آدا اور قہر و دشمنی دشمنوں کے اوپر، یہ دونوں کے اوپر رحمت ہے. ان کے بر آدا در رحمت کشاد، کون رسول؟ جب مکہ فتح ہوا اور دشمنان نے سرسخت رسول اللہ کے خونی دشمن جنہوں نے رسول اللہ کو سب سے زیادہ ستایا و آزار دیے، جب مکہ فتح ہوا، ان کے بر آدا در رحمت کشاد، رسول اللہ نے دشمنوں پر بھی در رحمت کھول دیا. مکرا پیغام لا تصریب داد، جب لوگوں نے کہا یوم الانتقام ہے، یوم التصریب ہے، الیوم یوم التصریب نعرہ تھا مکہ کا جو مسلمان لشکر لگا رہا تھا، یعنی آج روز انتقام ہے، روز شدت ہے، روز سرزنش ہے، سزا کا دن ہے، دشمنان کو سزا ملے گی. رسول اللہ نے بلند ہو کر نعرہ لگا لا تصریب الیوم، کوئی انتقام آج نہیں لینا، کسی نے کوئی انتقام نہیں لینا. مکر پیغام لا تصریب داد، کوئی انتقام نہیں لینا. ماں کے از قید وطن بیگانیم، چن نگاہ نور دو چشمی مو یقین، ہم وطن کی قید میں اسیر نہیں ہیں، ہم امت رسول ہیں نہ امت خاک. ماں کہ از قید وطن بیگانیم، ہماری اساس و ہماری بنیاد رسول اللہ کی ذات ہے، دین ہے، ہم مسلمان ہیں، آئین ہمارا وطن ہے، خاک وہ ہمیں اسیر نہیں کر سکتی اپنے ساتھ. ماں، اب توجہ کریں، یہ مفکر پاکستان، مصور پاکستان، بانی پاکستان، جیسے مسلمانوں کے لیے الگ سرزمین کا نظریہ پیش کیا، الگ مملکت کا نظریہ پیش کیا، یہ ان کا کہنا ہے کہ ہم وطن کے اسیر نہیں ہیں. ماں کے از قید وطن بیگانے، ہمارا وطنیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اسیر وطن نہیں ہیں. چن نگاہ نور دو چشمی مو یقین، جس طرح دو آنکھیں ہیں لیکن ان دو آنکھوں میں جو نور بصیرت ہے وہ بصر ہے وہ ایک ہے، لہذا دو آنکھیں جب ایک چیز کو دیکھتی ہیں تو ایک منظر دکھاتی ہیں، دو منظر نہیں دکھاتی. از حجاز و چین و ایرانی ماں، شبنم یک صبح خندانی ماں، از حجاز و چین و ایرانی ماں، سرزمینیں ہماری مختلف ہیں، ہم کوئی مشرق سے، کوئی مغرب سے، کوئی عرب سے، کوئی عجم سے ہے، یہ مثال کے طور پر چند سرزمینیں ذکر ہوئی ہیں کہ ہم حجاز سے ہیں، ہم چین سے ہیں، ہم ایران سے ہیں، لیکن شبنم یک صبح خندانی ماں، ایک صبح کی شبنم ہے جو مختلف سرزمینوں پہ ٹپکی ہے اور اس کے قطرات ہر سرزمین کے اوپر اور ہر گلستان کے اوپر قائم ہیں. مست چشم ساقی بتہا استیم در جہاں مثل میو مینا استیم. مست چشم ساقی بتہا استیم, ساقی بتہا یعنی رسول اللہ, اعجاز کا ایک نام بتہا ہے. ہم مست چشم ساقی بتہا ہیں. ساقی بتہا یعنی وہ اس کو بھی علامہ نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ اپنے ادبی رنگ میں, کہ ایک طرف سے یہ کہتے ہیں کہ آئین نو ان رسول اللہ نے آغاز کیا, وہی آئین نو آج ہمارے لیے شراب کہن ہے, پرانی مئے. ساقی نامہ اردو نظم ہے اقبال کی, بہت خوبصورت ہے, بہت عالی. شراب کہن پھر پلا ساقیا, وہی جام گردش میں لا ساقیا, بہت خوبصورت ہے. اسی میں ہے کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. یعنی ایسا آئین, ایسی شراب پلا, وہ شراب کہن, یہ جو آج نئی بنا کے پلائی جا رہی ہے مختلف مذاہب کی شکل میں, مختلف ازم کی شکل میں, مختلف چکروں میں, اس نے غلام بنا دیا ہے ہمیں, اس نے جوانوں کو بھی بوڑھا کر دیا ہے. وہ میں یہ کہن و شراب کہن جو رسول اللہ نے پلائی تھی, عرب بدوؤں کو اور خیر امت جس سے بن کر نکلی تھی, وہ بیدار کرنے والی شراب کہن, نہ نشے دینے والی. مست چشم ساقی بتہا استیم, ہم ساقی بتہا کی آنکھ کے مستانے ہیں, اس کو دیکھ کر ہم وجد میں آئے ہوئے ہیں. در جہاں مثل میو مینا استیم, ہمارا تعلق اس دنیا کے اندر میو مینا والا ہے. مینا سراہی, مے اس کے اندر جو کچھ ڈالا, یہ تشبیہات ہیں, کنائے ہیں, استعارے ہیں. ان سے مراد آئین اسلام ہے, اس سے مراد تعلیمات رسول اللہ ہیں. امتیازات نسب را پاک سوخت, قبائلیت, قومیت, نسبیت, آج جن چکروں میں, جن بندھنوں میں ہم بن چکے ہیں, جو اپنے تعارفات بنا چکے ہیں, ہم کیا بن گئے ہیں, ہم مرزا بن گئے, ہم سید بن گئے, ہم افغان بن گئے, ہم ایرانی بن گئے, ہندوستانی بن گئے, ہم چودھری بن گئے, ہم جٹ بن گئے, ہم بٹ بن گئے, ہم فلاں بن گئے. یہ کیا کیا رسول اللہ نے, آتے ہی انہی کو جلایا, انہی کو ختم کیا. امتیازات نسب, نسبی امتیازات را پاک سوخت, نابود کیا رسول اللہ نے, ختم کیا. آتش او ان خس و خاشاک سوخت, یہ خس و خاشاک تھے جو دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں امت رسول کے اندر. آتش او ان خس و خاشاک سوخت, چون گل صد برگ مارا بو یکیست, ہم اس پھول کی طرح ہیں جس کی سو پتیاں ہوں. گل صد برگ, گلاب کا پھول, اس کو دیکھیں پتیاں اس میں ہوتی ہیں الگ الگ, پنکھڑی, سو پتیوں ملتی ہیں ایک پھول بنتا ہے, جس پتی کو نکالو خوشبو وہی آتی ہے جو دوسری پتی سے آ رہی ہے. سو پتیوں کا ایک پھول, ہر ایک کی خوشبو وہی ہے جو دوسرے سے آ رہی ہے. چن گلے سات بارگ مارا بو یکیست, اس جانے ان نظام و او یکیست, یہ عالم کثرات, یہ نظام, یہ دنیا, یہ سب کچھ, اس کی جان فقط وہ ہے اور وہ ایک ہے. جب ہم سب رسول اللہ کے پیروکار ہیں تو سب سے ایک خوشبو آنی چاہیے. یہ ہر ایک سے الگ خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ معلوم ہوا کہ ربط رسول اللہ سے توڑ دیا ہے. اس جان ان نظام, اس نظام کی جان و روح وہ ہے اور وہ ایک ہے. سر مکنون دل او معبودیم, نعرہ بے باکان زد افشا شدیم, ہم تھے رسول اللہ کے دل میں چھپا ہوا راز. وہ راز جو رسول اللہ کے دل میں چھپا ہوا تھا وہ ہم تھے. نعرہ بے باکان زد افشا شدیم, رسول اللہ نے بے باکانہ نعرہ لگایا, ہم فاش ہو گئے, ہم سامنے آ گئے. شور عشق در نئی خاموش من می تپت صد نغمه در آغوش من، سوز شور عشقش در نئی خاموش من، میری خاموش ذات، میری ساکت و آرام ذات کے اندر اس کے عشق کی شورش برپا ہے، عشق رسول کی شورش نئی، یعنی بانسری، یہ جو میرے وجود کی بانسری ہے اس کے اندر عشق رسول کا شور و غوغا برپا ہے۔ می تپت صد نغمے در آغوش من، اور وہی جو عشق رسول میرے وجود کے اندر جوش مار رہا ہے اس کی وجہ سے سو نغمے بن رہے ہیں میرے اندر، وہ صدہا نغمے، اور وہ نغمے بن کر باہر نکل رہے ہیں۔ یعنی اقبال فرما رہے ہیں کہ یہ جو میرے افکار ہیں، یہ نغمے جو آپ مجھ سے سن رہے ہو، بیداری کے نغمے، وحدت کے نغمے، ہوشیاری کے نغمے، اور خودی کے نغمے، اور مبارزے کے نغمے، یہ سب جو آپ سن رہے ہو یہ کہاں سے نکل رہے ہیں؟ اس بانسری سے نکل رہے ہیں جس کے اندر عشق رسول موجزن ہے، وہ عشق یہ نغمے اندر بیٹھ کے بنا رہا ہے اور اس بانسری سے وہ نغمے نکل رہے ہیں۔ من چکویم از تولا یشک چیست، خشک چوبی در فراق او گریست۔ میں اس کی محبت کیا بیان کروں کہ کیا ہے اس کی محبت؟ اس کی محبت تو وہ ہے کہ وہ ستون، خشک لکڑی کا ستون حنانہ، جس سے ٹیک لگا کے رسول اللہ مسجد میں بیٹھا کرتے تھے، جب رسول اللہ نے وہ ستون بدلا اور دوسری جگہ تشریف لے گئے تو وہ رونے لگا فراق رسول میں۔ منچی کو یم از تولا یشک چیست، خشک چوبی در فراق او گریست۔ جس کے فراق میں خشک لکڑی بھی روتی ہے، زار زار کر کے روتی ہے۔ ہستی مسلم تجلی گاہ او، تورہا بالد زگرد راہ او۔ مسلمان کی ہستی، مسلمان امت، مسلمان کا وجود تجلی گاہ رسول اللہ ہے۔ رسول اللہ نے اگر تجلی کرنی ہے تو امت رسول کی شکل میں تجلی کرنی ہے۔ تورہا بالد زگرد راہ او، کئی کوہ تور آئیں جو فخر کریں کہ ان کے اوپر گرد راہ رسول اللہ بیٹھا ہے، جا کر رسول اللہ کے پاؤں کا غبار اس تور پر جا کر بیٹھا ہے، اس کو مزین کیا ہے اس نے۔ پیکرم را آفرید آئینہ اش، صبح من از آفتاب سینہ اش۔ میرا پیکر اس کے آئینے نے بنایا ہے، اور میری جو صبح ہے آج، طلوع فجر میری، یہ اس کے سینے سے نکلی ہوئی شعاع کی وجہ سے ہے۔ اور جہاں بھی رسول اللہ کے سینے سے نکلی ہوئی نورانی شعائیں پڑیں گی وہاں پر صبح نمودار ہوگی، اور جہاں تاریکی یا ظلمت ہے اس کا مطلب ہے کہ ابھی سینہ رسول سے نکلی ہوئی شعائیں اس آفتاب و اس خورشید کی شعائیں اس سرزمین پر نہیں پڑی ہیں۔ ابر آزار است من بستان او، تاکہ من نمناک از باران او۔ ابر آزار است، یعنی بہار کا بادل جو بہاری برسات لے کر آتا ہے، برساتا ہے، ابر آزر است، وہ ابر آزر ہیں، رسول اللہ بہار کی بادلوں کی طرح ہیں اور آ کر برسیں گے۔ وہ من بستان او، جب تعلیمات رسول اللہ کے قطرے ٹپکیں گے، جب افکار رسول اللہ کے اور ہدایت رسول اللہ کے بادل سے قطرے ٹپکیں گے، جس بستان میں ٹپکیں گے وہ میری ذات ہے، وہ میرا دل ہے، اس میں آ کر ٹپکیں گے۔ تاکہ من، ایک شعر چھوڑ گئے پہلے، در تپی دم دم بدم آرام من، یہ چھوڑ گئے تھے یہ مصرع، در تپی دم بدم آرام من، گرم تر از صبح محشر شام من۔ دم بدم رسول اللہ کی عشق و محبت نے میرے پورے وجود کو گرما دیا، در تپید دم بدم آرام من، میرا وہ ساکت و خاموش جسم و دل و روح و وجود، وہ دم بدم تڑپنے لگا، اس میں تڑپ پیدا ہوگی۔ گرم تر از صبح محشر شام من، اور میری شام جو انتہائی روز ہے وہ روز محشر سے بھی زیادہ گرم تر ہو گئی عشق رسول سے۔ ابر آزر است و من بستان او، وہ بادل ہے بہار کا اور میں وہ بستان ہوں، گلستان ہوں، باغ ہوں، چمن، جس کے اندر اس نے ٹپکنا ہے آ کر. تاک من نمناک از باران او، تاک انگور کی بیل کو کہتے ہیں جس کے اوپر پھل لگتا ہے. تاک من نمناک از باران او، یعنی میرا وجود، میرے وجود کی بیل اس کی بارش سے نمناک ہے. چشم در کشت محبت کاشتم، از تماشا حاصلی برداشتم. چشم در کشت محبت کاشتم، میں نے محبت کا بیج بویا ہے آنکھ میں. از تماشا حاصلی برداشتم، یا چشم در کشت محبت کاشتم، میں نے آنکھیں نظر محبت میں گاڑ دی ہے، عشق میں گاڑ دی ہے. از تماشا حاصلی برداشتم، اور آپ کو معلوم نہیں کہ اس کاشتکاری سے کیا محصول مجھے نصیب ہوا ہے، ان نگاہوں نے مجھے کیا عطا کیا ہے. خاک یثرب از دو عالم خوشتر است، مدینے کی خاک دو جہان سے زیادہ برتر ہے. اے خنک شہری کے آنجا دل برست، کیا حسین شہر ہے جس کے اندر میرا محبوب و دلبر ہے. کشتے یہ انداز ملا جامیم، نظم و نثر او علاج خامیم. علامہ اقبال جن لوگوں سے متاثر ہیں، جیسے مولانا روم ہیں اور دیگر شخصیات ہیں، ان میں سے ایک ملا جامی ہے، ملا عبد الرحمن جامی، بہت ہی چیرہ دست شاعر، فارسی کے ادیب نامآور، اور خصوصاً مدح رسول اللہ میں انہوں نے بہت کمال دکھایا ہے. علامہ اقبال اب ملا جامی سے یہاں پر تعریف کرتے ہیں کہ کشتے یہ انداز ملا جامیہ، یعنی میں ملا جامی کے انداز کا اسیر ہوں، قتیل ہوں، کشتے انداز ہوں. نظم و نثر او علاج خامیم، فرماتے ہیں کہ میں جب فارسی کلام لکھتا ہوں تو اس میں جو خامیاں رہتی ہیں وہ ملا جامی کے کلام سے دور کرتا ہوں. شعر لبریز معانی گفتہ است، ملا جامی نے معانی سے لبریز شعر کہے ہیں. در ثنا خواجہ گوہر خفتہ است، اور پیغمبر اکرم کی مد و ثنا میں اس نے موتی پروئے ہیں. کیا کہا ملا جامی نے، یہ ملا جامی کا شعر ہے. نسخے کونین را دیباچے اوست، جملے عالم بندگن و خواجہ اوست. دیباچے کونین، کونین یعنی دو کون، دو کون یعنی دو جہان، کون جہان کو کہتے ہیں، کونین دو جہان. دو جہان کتاب ہے، نسخہ ہے، یعنی ایک کتاب ہے جس کے دو چیپٹر ہیں، دو صفحے ہیں، ایک دنیا و ایک آخرت، دو کون. ان دونوں کون کا دیباچہ وہ ذات گرامی رسول اللہ ہے، دونوں جہان کا آغاز رسول اللہ ہے. جملے عالم بندگان و خواجہ اوست، باقی سب اس کے سامنے بندے ہیں، وہ اس کے نوکر و غلام ہیں، وہ فقط وہ ہے عظیم. کیفیت ہا خیزد از صحبہ عشق، ہست ہم تقلید از اسماء عشق. کامل بستام در تقلید فرد، اجتناب از خوردن خربوز کرد. عاشقی محکم شود از تقلید یار، تا کمند تو شود یزدان شکار. اندکی اندر ہراء دل نشین، ترک خود کن سوی حق ہجرت گزین. محکم از حق شو سوی خود گام مزن، لات و عزہ حوس را سر شکن. اپنے بتخانے، دل کے بتخانے میں جا جہاں پر لات و عزہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور تھوڑی دیر ان کو اندر جا اور اس کو توڑ، اپنی منیت، اپنی ذات اور اپنی خودی، جو اپنی کاذب خودی کا بت توڑ، تاکہ حقیقی خودی تیرے اندر پیدا ہو. لشکری پیدا کن از سلطان عشق، جلوے گر شو بر سر فاران عشق. تا خدا یہ کعبے بے نوازت ترا، شرح انی جائلن سازت ترا. تاکہ خدا کعبہ تجھے بھی خلیفہ، انی جائلن فی الارض خلیفہ. یہ ہے تیرا مقامی خلافت عظمیٰ تک پہنچنے کے لیے راستہ عشق رسول اللہ، کہ خودی اصل مسئلہ ہے، خودی کی ناکامی و خودی کی ضعف امت مسلمہ کا اصل درد ہے، شخصیت اس کی کھو بیٹھی ہے، اور اس کا علاج اس خودی کو پروان چڑھانا ہے، اور خودی کا استحکام عشق سے ہے. عشق کا منبع خدا ہے، اور خدا تک عشق کا وسیلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ اگر یہاں سے انسان متصل ہو جائے اس مکتب کے ساتھ، وہ پھر ملت و امت، خود فروخت و خود باختہ امت، اس کی خود ہی زندہ ہو جاتی ہے، احیاء ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو وہ مقام سروری و خسروی جو اقبال کہہ رہے ہیں، جو امت کا حق ہے، جو اس کے شایہ نشان ہے، اس محکومی و غلامی و اسیری و رسوائی و اس خزی سے باہر آ کر اپنا حقیقی مقام یہ امت پیدا کر سکتی ہے انشاءاللہ۔ خدا وہ دن لائے جب یہ امت رسول اللہ عشق رسول اللہ سے سرشار ہو کر و لبریز ہو کر اور پائیدار خود ہی اپنی بنائے، اور دنیا میں وہ مقام پیدا کرے جس سے قلب رسول اللہ خوش ہو۔ رسول اللہ ہرگز یہ جو نعتیں سنا سنا کے ہم خوش کرنا چاہتے ہیں، رسول قرآن کو تلاوتیں کر کر کے، اہل بیت کا قصیدے پڑھ پڑھ کے، رسول اللہ کی نعتیں پڑھ پڑھ کے، اور یہ ان چیزوں سے ہم خوش کرنا چاہتے ہیں نا۔ رسول اللہ کی خوشی اس دن ہے جس دن امت رسول اللہ اس چوٹی پہ بیٹھی ہو جہاں پر رسول اللہ اسے دیکھنا چاہتے ہیں، عظمت کی چوٹی، عزت کی چوٹی پر بیٹھی ہوئی ہو، اور سروری و سربراہی اس عالم کی اس امت کے ہاتھ میں ہو، اس وقت رسول اللہ کا قلب نورانی اس امت سے خوش ہوگا و خوشحال ہوگا۔ اس روز کی آرزو و دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا و تعالیٰ وہ دن دکھائے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔